أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعبده الطاهرين جو عنوان آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا اس کا براہ راست غصب سے تعلق نہیں تھا, مگر اگر کوئی شخص دوسرے کی چیز غصب کرتا ہے تو جہاں اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پھر اس چیز کا ضامن ہوتا ہے, اگر اسے نقصان پہنچا ہے تو یا تو اس کی قیمت دینا پڑے گی یا وہی چیز اسے دوبارہ مارکیٹ سے خرید کر لوٹانا پڑے گی. اسی طرح سے اگر کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ضامن ہوتے ہیں. وہ ساری گفتگو چل رہی تھی, اگر ہم نے کسی کی چیز توڑ دی پھوڑ دی تو یقیناً اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی, لیکن براہ راست اگر ہم نے کسی کی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن سبب بن گئے, ہم وجہ بن گئے کہ جس کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو گئی یا اس شخص کو نقصان پہنچ گیا, تب بھی ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. جو مثالیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ کیلے کا چھلکا پھینکا اور اس کی وجہ سے کوئی انسان سلپ ہو گیا, گٹر کا ڈھکن ہٹایا اور اس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے اندر چلا گیا, بیچ میں کوئی اتنا بڑا پتھر رکھا کہ جس کی وجہ سے کوئی اس سے ٹکرا گیا, تو ان ساری چیزوں کی ذمہ داری بھی یہ کام کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے. اس میں اور بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں, میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور بہت ساری مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں. خصوصیت سے جب کسی مقام پر ٹینٹ باندھے جاتے ہیں, تقریب ہوتی ہے, چاہے وہ شادی کی تقریب ہو یا سیاسی جلسہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, اور بہت ساری مثالیں اس حوالے سے سامنے آ سکتی ہیں. جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں انہیں سے ملتی جلتی کچھ اور مثالیں بھی ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس میں یہ شخص ذمہ دار نہ ہو لیکن نہیں, اس میں بھی ذمہ دار ہوگا. جیسے فرض کیجئے کہ کسی کا جانور کسی جگہ پر بندھا ہوا ہے, اور جس جگہ پر نہیں بندھا ہوا نہیں, کسی کا جانور کسی میں بند کیا ہوا ہے, گھوڑوں کے رکھنے کی اگر الگ جگہ ہوتی ہے, اونٹ کے رکھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے, کتوں کے رکھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے, یہ ساری الگ الگ جگہ ہوتی ہیں, اور جہاں ان کو رکھا جاتا ہے ان میں سے اگر کسی کا دروازہ کھول دیا جائے اور پھر وہ جانور نکل جائے اس میں سے, پرندے جن پنجروں میں بند کیے جاتے ہیں ان پنجروں میں سے کسی پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے, تو اگر پرندے اڑ جاتے ہیں تو دروازہ کھولنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے پرندہ تھوڑی اڑایا تھا, میں نے تو فقط اس کا پنجرا کھولا تھا, اس کا دروازہ کھولا تھا, تو دروازہ کھولنا ہی اس کو ذمہ دار بنا دے گا. یہ کچھ مثالیں اور ہیں کہ جہاں اگر انسان کوئی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر خود بخود جانور یا دوسرے چیزیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں, تب بھی اس کا یہ ذمہ دار مانا جائے گا. وَمِن ذَلِكَ مَا لَوْ فَكَّ الْقَيْدِ عَنِ الدَّابَّةِ فَشَرَدَتْ, اور اسی طرح کی اسی میں سے وہ مثالیں بھی آ جائیں گی کہ فرض کیجیے کہ جانور کو کسی کمرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے, وہ گائے ہو, گھوڑا ہو, کتا ہو, کسی کمرے میں کسی جگہ پہ بند کر کے رکھا گیا اور انہوں نے آ کے اس کا دروازہ کھول دیا, جس کا نتیجہ نکلا کہ جانور چلا گیا وہاں سے, بھاگ گیا جانور وہاں سے. اور فتح قفصا على طائر فطار مبادرا او باد مخصن وغیرہ ذلك, اس طرح سے پرندے کا فقط پنجرا کھول دیا, پنجرے کا دروازہ کھول دیا, جس کا نتیجہ نکلا کہ فوراً ہی پرندہ اڑ گیا, یا فوراً نہیں اڑ گیا تھوڑی دیر بعد اڑ گیا. اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اب اگر پرندہ یا جانور غائب ہو گیا تو اس کی ذمہ داری دروازہ کھولنے والے پر ہوگی, جس نے دروازہ کھولا ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ پرندے کی قیمت ادا کرے. وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَكُونُ فَاعِلُهُ, یکون فاعل السبب ضامنا، جتنی اوپر تمام مثالیں آئی ہیں، چاہے خود کسی چیز کو توڑ پھوڑ دے یا سبب بن جائے، ان تمام مقامات میں جو سبب بننے والا شخص ہے وہ اس کا ضامن ہوگا. وَيَكُونُ عَلَيْهِ غَرَامَةُ الطَّالِبِ وَبَدَلُهُ، اور اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ طلب ہونے والی چیز کی کا نقصان اٹھائے، اور اگر وہ مثلی ہے تو اس کا مثل ادا کرے، اگر وہ قیمی ہے تو اس کی قیمت ادا کرے. ان کان مثلیاً فبالمثل و ان کان قیمیاً فبالقیمت و ان سارا سبباً لتعجب المال کان علیہ العرش. اور اگر فرض کیجیے کہ ایسا نقصان پہنچائے کہ ساری چیز خراب نہیں ہو گئی، وہ ٹوٹ پوٹ کے ختم نہیں ہوگی، برباد نہیں ہو گئی، اسے فقط نقصان پہنچ گیا ہے، جس نقصان کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے، نقصان کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا ہے. جانوروں میں مثال ہو سکتی ہے کہ مثلا فرض کیجیے جو گٹر کا ڈھکن کھولا تھا اس میں جو جانور گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو جانور لنگڑا ہو گیا، اس اعتبار سے جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کا یہ ضامن ہوگا. یا اسی طرح سے کوئی اور چیز، جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے، مگر شاید فقط اتنا بتانا کہ یہ پنجرا ہے اس سے تو غالباً وہ ضامن نہیں بنے گا. ایک نے بتایا کہ پنجرا ہے، دوسرے نے پھر پنجرا کھول دیا، تو پنجرا بتانے والا تو غالباً ضامن نہیں بنے گا. مگر اگر فرض کی صورتحال ایسی ہو کہ اسے پتا ہے کہ یہ آدمی چور ہے اور پھر اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ پنجرا کھلا ہوا ہے، تو اس پنجرے میں سے اس نے جانور نکال دیا مثلا، دوسرا جو چور تھا اس نے چوری کر دی، یا کسی شخص کے کو اس طرح سے فقط نشاندہی کر دی کہ فلاں جگہ پر یہ مال کھلا پڑا ہے یا فلاں جگہ پر یہ مال پڑا ہوا ہے مثلا، جس کا نتیجہ نکلا کہ اس نے چرا لیا، تو یہ ضامن بن سکتا ہے، پھر تو دوسرا شخص ضامن بن سکتا ہے. اس نے چور کو نشاندہی کر دی ہے کسی کام کے اٹھانے کی، لیکن اگر فقط اتنا بتایا جائے کہ پنجرا پڑا ہے تو خالی پنجرے سے تو بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ پنجرا تو اس کی طرف نشاندہی کرنا، وہ تو ایسے ہی جیسے کسی کی گاڑی کے بارے میں کہنا کہ گاڑی کھڑی ہوئی، اب گاڑی کھڑی ہوئی جی، جی جی آپ کا سوال بھی بالکل عملی سوال ہے، ایسا ہوتا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، شہر میں بھی ہوتا ہے، کہ فرض کیجیے کہ کسی کا پنجرا پڑا ہوا ہے یا کسی کے جانور کسی جگہ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے ایک بچے سے کہا کہ جا کے اس کا دروازہ کھول دو، اور بچے نے جا کے دروازہ کھول دیا، جانور سارے باہر نکل گئے، یا پنجرے کا دروازہ کھول دیا پانی اڑ گیا، تو اب ضامن کون ہے، یہ بچہ ضامن ہے یا یہ اڑانے والا ضامن ہے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں پھر یہ جو بتانے والا ہے، بتانے والا کیا بلکہ حکم دینے والا، یہ بچے کو تو اکثر اوقات ان علاقوں میں اور ایسے ماحول میں بچے ڈر ہی رہے ہوتے ہیں بڑوں سے، اگر بات نہ مانی جائے تو اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ شخص ضامن ہے جو بچے سے یہ کام کروا رہا ہے، چنانچہ ذمہ داری اس شخص کی ہو جائے گی. وہ بھی مسائل ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں. جی جی لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا اسلامی نقطۂ نگاہ سے، یا تو کہا جائے گا کہ بالغ ہے تو بالغ کو کبھی بچہ نہیں کہا جاتا، یا کہا جائے گا نابالغ ہے تو اس کو ہمیشہ بچہ کہا جائے گا، دو میں سے ایک ہی لفظ استعمال کیا جائے گا. یعنی اگر بالغ کا لفظ آ گیا ہے تو چاہے بظاہر وہ بچہ ہی ہو مگر پھر وہ بڑا آدمی ہی سمجھا جائے گا، سوائے یہ کہ اس کو ڈرا دھمکا کے کوئی کام کر رہا ہوگا تو بڑے سے بھی گن پوائنٹ پہ جو چاہیں کام کروا لیں، چنانچہ اس کا مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک مسئلہ نمبر 862 ہے، مگر اس کا ہمارے معاشرے اور ماحول سے تقریباً تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ ابھی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر بھینس کے بچے کو یا گائے کے بچے کو ماں سے الگ کر دیا جائے تو کیا ذمہ داری عائد ہوتی، وہ ہمارے معاشرے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، جو مسائل بالکل ہمارے معاشرے کے سے مطابق رکھنے والے ہیں ان کا تذکرہ پہلے کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ فَتْكَ وَقَعَ ظَرْفٍ فِيهِ مَاءٌ فَسَأَلَ فِيهِ فَسَأَلَ مَا فِيهِ كَانَ ضَامِنًا لَهُ۔ فرض کیجئے کہ ایک برتن ہے، اور برتن اس قسم کا ہے کہ جیسے ٹنکی ہوتی ہے، ٹنکی کا ایک نل بھی ہوتا ہے، آپ نل کھولیں گے تو ٹنکی میں جو کچھ ہے وہ باہر نکلے گا، مگر ہمیشہ ٹنکی کے نل کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ مثلا پیٹرول نکالنے کے لیے اس میں دوسری چیز ہوتی ہے، نل الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں اس کا وہ ڈھکن کھولیں گے تو اس میں سے وہ چیز نکلے گی۔ پیٹرول کے علاوہ تیل کا شاید اور تیسرا طریقہ ہوتا ہوگا۔ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں نل لگا ہوا ہے، نل جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، جب اس کو کھولا جائے گا تو اس میں جو کچھ ہے وہ بہ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ٹنکی ہے یا اس طرح کا کوئی ظرف ہے جس کے بندھن کو کھول دیا جائے، جس میں وہ جو ڈھکن لگا ہوا ہے اس کو اگر کھول دیا جائے تو وہ سب بہنے لگے گا جو اندر ہوگا۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس طرح سے فقط ڈھکن کھول دیتا ہے اس چیز کا، اور اس کے بعد جو کچھ اس میں وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو جتنا مال ضائع ہوا ہے اس کا یہ ڈھکن کھولنے والا یا نل کھولنے والا ضامن سمجھا جائے گا، اس کو اس کے قیمت کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ یعنی اس طرح کی چیزیں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ٹنکی میں اس وقت پانی ہی رکھا ہوتا ہے، مگر اگر کسی مقام پر بڑی مجلس ہو رہی ہو اور ٹنکی میں شربت رکھا گیا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، جس نے اگر کسی اتنا شربت بہا دیا، ضائع کر دیا، تو اس کا یہ ذمہ دار ہو۔ اور یہ مثالیں فقط ٹنکی کی حد تک نہیں، خلاصہ اس کا یہ کہ جہاں کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے جو اس نے ایک چیز حفاظت کے ساتھ اس برتن کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ حفاظت اس کی نہ رہی اور اس کے بعد وہ مال بہنا شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ ضامن کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ پانی کی اتنی قیمت نہیں سمجھی جاتی ہے، اب کچھ علاقوں میں پانی کی قیمت سمجھی گئی ہے ان حوالوں سے کہ اگر وہ پانی کی بوتل جو مارکیٹ میں 30 روپے کی 35 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، یہ پانی کی بوتل، یہ اس کے اندر والا پانی اگر ہو تو اس پانی کی بڑی قیمت سمجھی جاتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ فیکٹری میں کام کرنے والا کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے کہ یہ والا پانی، اس پانی کا ڈھکن وہ کھول دے اور بڑا ٹینک ہے وہ، اس ٹینک کا پانی نکل جائے، تو ایسی صورت میں یہ ضامن سمجھا جائے گا۔ کبھی کبھار مزدور افراد اور جو ذرا پست ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مالک سے انتقام لینے کی خاطر ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے میری ایک دن کی چھٹی کاٹ لی، اس نے مجھے چھٹی نہیں دی، اس نے مجھے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا۔ مثلا جو اس کا حق تھا، اگر چھٹی کاٹ لی ہے تو اس کا حق تھا، چھٹی نہیں دی تو اس کا حق تھا، مثلا وہ نہیں دیا تو اس کا ڈھکن کھول دیا، اور ڈھکن کھول دیا سارا پانی بہ گیا، اس کے 10,000 روپے کا نقصان ہو گیا۔ مثلا بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو دوسروں کے نقصان پر بہت خوش ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کبھی مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، خصوصاً اگر نقصان ہو رہا ہے اور وہ بھی کسی مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے تو دوسرے کے نقصان پر خوش ہونا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے فقط مسلمانوں کی بات نہیں ہے، عام انسان کا معاملہ بھی اگر کہیں پیش آ جائے، اگر کسی عام مسلمان نہیں ایک کافر ہے اس کو اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تب بھی مسلمان کی شان تو یہ کہ اگر اس کے نقصان کو بچا سکتا ہے تو وہ بچائے گا۔ یہ ہمارے ائمہ نے یہ تعلیم و تربیت ہمیں دی ہے، یہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی جو مسلمان ہوا تھا اس کے بعد اس نے اپنی ماں کا تذکرہ چھٹے امام کے سامنے کیا کہ میری ماں نہیں چاہتی کہ میں ان سے دور رہوں, تو فوراً چھٹے امام نے اس کو کہا کہ واپس جاؤ اور جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو. حالانکہ اس نے یہ کہا بھی کہ میری ماں کافرہ ہے, کہا نہیں, جیسے پہلے خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو. تو مسلمان کو یہ تعلیم و تربیت دی گئی ہے ائمہ کی طرف سے کہ دوسرے کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کر سکتے ہو, جتنا نیکی والا کام کر سکتے ہو وہ کرو, چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے, یہ تعلیم و تربیت. مگر ایک ماحول بن گیا ہے خصوصاً ہمارے یہاں کہ دوسروں کے نقصان پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, اور اسی لیے میری گزارش عام طور پر یہ رہی ہے کہ دوسروں کے نقصان پر خوش ہونے کے بجائے اپنے طاقتور اور توانا ہونے کے لیے تقدو کی جائے. انسان خود طاقتور کیسے ہو جائے, خود توانا کیسے ہو جائے, خود اس کی قوت میں اضافہ کیسے ہو جائے, یہ زیادہ اہم ہے. لہذا اگر یہ طریقہ کار اگر سوچ میں بن جائے تو پھر سامنے والے پر آپ کی بات کا, آپ کے عمل کا اور زیادہ اچھا عمل ہوگا, اثر ہوگا. آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی علاقے کا کوئی بادشاہ مسلمان ہو جائے تو سارے گاؤں والے مسلمان ہو جاتے ہیں, ساری ریا مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اکثر واقعات آپ نے سنے ہوں گے. وجہ کیا ہے, اس گاؤں کا ایک عام آدمی, ایک مزدور اگر مسلمان بنتا ہے تو گاؤں والے مسلمان نہیں بنتے, بادشاہ اگر مسلمان بنتا ہے تو سارے گاؤں والے مسلمان بن جاتے. فرق کیا ہے, فرق فقط طاقت و قوت کا ہے کہ ایک عام آدمی کی طاقت و قوت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ایک بادشاہ کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی وہی کروں جیسا یہ کر رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس طاقت و قوت ہوگی تو خود بخود لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے, دین کی طرف مائل ہوں گے. چنانچہ آپ اپنی طاقت و قوت کو بڑھائیں, خود بخود لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے, بجائے اس کے کہ ایک عام مزدور بن کے دوسرے کی طاقت تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہونے رہیں گے. تو آپ کے خوش ہونے سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, دین کو اس سے کوئی مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوگا. چنانچہ اگر برباد ہونے والا کافر ہی کیوں نہیں ہے, وہ ظالم ہی کیوں نہیں, مگر اس کے باوجود آپ کی خوشی کسی طرح کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں دے گی. اس کے مقابلے میں اگر توانائی اس بات پر خرچ کی جائے کہ نہیں, ہم دوسروں کی تباہی پر خوش ہونے کے بجائے اپنی طاقت و قوت کو اضافہ کر کے خوش ہوں گے, تو یہ بہت الگ اور مثبت سوچ کہلائے گی, اور اس کے اثرات آپ کی زندگی پر بھی بہت اچھے پڑیں گے, اور بطور خاص جو آپ کے ارد گرد کے افراد ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں, ان سب کے لیے بھی اس کا اثر اچھا پڑتا ہے. لہذا اگر اس انداز سے کسی کو نقصان پہنچ کے, کسی کی تنگی وہ خالی کر کے, یا کسی کو نقصان پہنچا کے جو افراد خوش ہو رہے ہیں, یاد رکھیے کہ پروردگار بھی ان کے لیے ترقی کے راستے عام طور پر بند کر دیتا ہے کہ تم دوسروں کی تباہی پر خوش ہو, تمہارے لیے بھی ترقی کے راستے بند ہیں, تم بھی تباہی کی حالت میں رہو گے. اور اگر تم کسی کو گرتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے سہارا بن رہے ہو تو پروردگار تمہارے لیے کسی سہارے کو کھڑا کرے گا. چنانچہ جیسا آپ عمل کریں گے ویسا اس کا رد عمل ہوگا. وَأَمَّا لَوْ فَتَحَ رَاسَ صَرْفِ ثُمَّ اتَّفَقَ أَنَّهُ قَلَبَتْ الرِّيحُ الْحَادِثَةَ اب انقلب بِوُقُوعِ طَائِرٍ عَلَيْهِ مَثَلًا فَسَعَلَ مَا فِيهِ فَفِي الزَّمَانِ اشْكَالٌ. ایک دوسری مثال بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا برتن ہے کہ جس کا ڈھکن ہوتا ہو, اور ڈھکن اس طرح کا ہوتا ہو جیسے آپ نے کچھ پانی کی ٹنکی دیکھی ہوں گی, اس پر جب ڈھکن ڈال دیا جائے تو ٹنکی کو اگر سائڈ پہ بھی کر دیا جائے تو ڈھکن کھلے گا نہیں, خود بخود نکلے گا نہیں, اس کو نکالنا پڑتا ذرا کھینچ کے, ذرا طاقت لگا کے اس کو نکالنا پڑتا. ایسا مثلا کوئی برتن ہے کہ جس کے اوپر اس طرح کا ڈھکن لگا ہوا ہے, کسی نے شرارت کی وہ ڈھکن ہٹا دیا وہاں سے, ڈھکن ہٹانے کا نتیجہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے وہ جو ٹنکی رکھی ہوئی تھی یا جو برتن رکھا ہوا تھا, وہ ہوا چلنے کی وجہ سے یعنی آندھی چلنے کی وجہ سے مثلا وہ ٹنکی گر گئی, اور اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر تھا مثلا مٹی کا تیل تھا وہ سارا گر گیا, پیٹرول تھا مثلا سارا گر گیا, یا مثلا پانی تھا اس پانی کے اندر پرندہ مثلا پانی پینے گیا اور اندر ہی چلا گیا, اور پرندہ جب اندر چلا گیا تو پانی سارا نجس ہو گیا, بیکار ہو گیا. اب ایسی صورت میں زمان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ڈھکن کھولنے والے کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا ایسے وقت میں اس نے ڈھکن کھولا ہے یا ایسے وقت میں اس نے وہ چیز ہٹائی ہے کہ جب ویسے ہی ہوا بڑی تیز چل رہی تھی اور تیز چلتے چلتے یہ امکان موجود تھا کہ اتنی تیز ہوا ہو جائے کہ وہ چیز گر جائے گی, یا ایسی جگہ پر اس نے ڈھکن ہٹایا کہ جہاں پر پرندے بہت زیادہ ہیں, ابھی امکان موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی پرندہ ضرور اس میں گر جائے گا, یعنی ایسی جگہ نہیں ہے, ہوا بھی بالکل نارمل چل رہی ہے, کچھ ایسا نہیں ہو رہا. کہتے ہیں اگر ہوا بالکل نارمل چل رہی ہے اور گرنے کا کوئی امکان نہیں, اس کے پرندے کے بھی اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور پھر اچانک ایسا ہو گیا, تو اگر غصب کا معاملہ ہوتا تو یہ ضامن ہوتا, اگر یہ غاصب ہوتا تو یقیناً ضامن ہوتا, مگر یہ غاصب تو نہیں ہے, اس نے تو فقط ڈھکن اٹھا کے رکھ دیا بس. تو کہتے ہیں اس کے ضامن ہونے میں اشکال ہے. اب یہ ضامن ہوگا اگر پانی بہ گیا سارا یا پانی سارا نجس ہو گیا تو اب یہ ضامن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے. ہاں اگر ہوا بڑی تیز پہلے سے چل رہی ہو اور پھر ایسی چیز ہٹا دی جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ ضامن بن جائے گا. نعم یقوی الضمان فیما اذا کان فیما کان ذالک فی حال حبوب الریاح العاصفہ او فی مجتمع الطیور و مزان وقوع علیہا. ہاں کہتے ہیں کہ زمان آ جانا اس کا ضامن بن جانا یا قوی ہے جب ہوا بہت تیز چل رہی ہو یا پرندے بہت زیادہ مقدار میں وہاں پر موجود ہوں اور ان کے گرنے کا وہاں کبھی امکان موجود ہو, تو ایسی صورت میں پھر یہ ضامن بن جائے گا. کہ ایسے حالت میں بھی کہ جہاں امکان یہ تھا کہ یہ چیز گر جائے گی, امکان یہ تھا کہ پرندہ اس میں گر جائے گا, پھر بھی اس نے وہ ڈھکن ہٹا دیا, تو ایسی صورت میں یہ ضامن ہوگا. اچھا اب میں ایک شہر کی مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جو اکتاہٹ آپ کے چہرے پہ تاری ہے وہ ذرا دور ہو جائے. شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بنگلے والے فلیٹ والے عام طور پر پرندوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیز رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں کہ جس سے پرندے آ کے پانی پیتے ہیں, اس میں پرندے آ کے مثلا وہ دانہ وانا کھاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ اس طرح کی چیزیں اس انداز کی بنائی گئی ہوں کہ جس میں انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہو کہ پرندے نجاست نہ پھیلانے پائیں, گندگی نہ پھیلانے پائیں, جیسے کہ جب پرندے آتے ہیں تو وہ بیٹ کرتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کی بیٹ نجس ہے یا نجس نہیں ہے, یہ معلوم ہے کسی کو پرندے کی بیٹ نجس ہے کہ نجس نہیں ہے؟ ہاں شاباش, کس کی نجس ہے؟ جی جواب بالکل صحیح ہے کہ حلال پرندوں کی بیٹ نجس نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں جتنے پرندے آتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں آتے کہ مولانا لہٰذا جو حلال ہیں وہ ان کی گیلری میں جائیں, جو حرام والے ہیں وہ نہ جائیں. تو حرام والے پرندے کون سے ہیں یہ معلوم؟ حلال والے پرندے کون سے ہیں؟ جی حلال کبوتر حلال ہے, ٹھیک ہے. اور حلال والا پرندہ کون سا؟ چڑیا بھی حلال ہے, بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ پہلی مرض نہیں, بات نہیں وہ تو ہمارے گھر میں نہیں آتے, سائبریا تو کہیں اور جاتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, حرام پرندے کون سے جو اڑنے والے ہیں, جو ہمارے معاشرے کی بات کریں, چیل اور کوا, ٹھیک ہے. تو اب اس کی ان پرندوں کی بیٹ نجس ہے کہ پاک ہے؟ جن کا جواب تابش کو سب سے زیادہ پتا ہو. جی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مشاہدین میں بہرحال اختلاف ہے, چنانچہ مکمل یہ کہنا کہ پاک ہے یا مکمل یہ کہنا کہ نجس ہے ذرا مشکل ہے, کیونکہ الگ الگ افراد الگ الگ مشاہدین کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کا مطلب وہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بہتر ہے کہ اسے پرہیز کیا جائے، اسے بچا جائے. لہٰذا یہ پرندے جو آتے ہیں ان کی پیٹ، ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے مشاہد کے مسئلے پر عمل کر رہے ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ نجس ہے. خصوصاً قبضے کے بارے میں ہیں مشاہدین جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی پیٹ نجس ہے. تو ویسے عام راستے میں گزرتے ہوئے اگر کسی پرندے کی پیٹ ہمارے کپڑوں پہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو نجس سمجھیں یا پاک سمجھیں؟ یہ بہت اچھا جواب بھی بالکل صحیح ہے اور اس کا اصول بھی بتا دیا کہ ہم اس کو پاک سمجھیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نجس والے پرندے کا یا حلال والے کا، حرام پرندے والا ہے یا حلال پرندے کا بیٹ ہے یہ. اور طہارت و نجاست کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں شک ہو جائے اس کو پاک سمجھا جاتا ہے. اصول بھی انہوں نے سمجھا دیا. جو اچھے جوابات دے رہے ہیں سب کے لیے باواز بلند ایک سلوات پڑھیں. چلیں اب میں مثال جو دے رہا تھا اس میں کافی ہو جائے گی، اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل خود بخود آگے آ رہی ہے اس لیے میں اس مثال کو اسی وقت بیان کروں گا. وَلَوْ فَتَحَ بَابًا عَلَى مَالٍ فَسَرَقَ أَوْ دَلَّ سَارِقًا عَلَيْهِ فَسَرَقَهُ زَمِنَهُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ التَّلَفُ مُسْتَنَدًا إِلَيْهِ عُرْفًا. کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی بھی گوڈاؤن کا دروازہ کسی نے کھول دیا، گوڈاؤن کے اندر مال پڑا ہوا ہے، اس میں چینی پڑی ہوئی ہے، اس میں گندم پڑی ہوئی ہے مثلا، جو سارا سامان پڑا ہے، ہم نے فقط دروازہ کھولا ہے، مال نہیں چرایا، مال غصب نہیں کیا، دروازہ کھولنے کا نتیجہ نکلا کہ چور آیا اسے مال اٹھا کے لے چلا گیا. وہ کہتے ہیں ہمارا دروازہ کھولنا یہ ہمیں ضامن بنا دے گا، ہم نے اگر جب مال چرایا نہیں ہے. اچھا جو غصب کے احکام ہوتے ہیں ان احکام کے مطابق چور بھی ضامن ہے، مالک چاہے تو چور کو پکڑے، مالک چاہے تو ہمیں پکڑے. ہمیں کیوں پکڑے بھائی؟ ہم تو چور نہیں، ہم نے تو کوئی چیز غصب نہیں کی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے اس لیے کہ دروازہ کھولنے کا کام ہم نے کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مال چرا کے لے گیا. تو مالک اس چور کو بھی پکڑ سکتا ہے اس لیے کہ وہ تو غاصب ہے، اور غاصب کا غصب شدہ مال جہاں جہاں جائے گا مالک کو ان تمام مقامات پہ اختیار مل جائے گا، مگر ہم پر بھی اس کو اختیار مل جائے گا، وجہ یہ کہ ہم نے دروازہ کھولنے کا کام کیا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہم نے دروازہ بھی نہیں کھولا، کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے فقط چور کو بتا دیا کہ وہاں فلاں جگہ مال پڑا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ چور ہے، یہ آدمی چور ہے. چوری کرنے والے افراد بھی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے مال اٹھایا جا سکتا ہے، کہاں سے مال نہیں اٹھایا جا سکتا. یعنی ویسے تو ہمارے شہر میں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پولیس تھانے کے اندر بھی اگر چیز پڑی ہو تو وہاں سے بھی غائب ہو جاتی ہے، جو مہارت سے کام کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. لیکن بہرحال کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چوری کرنا آسان نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالنا آسان نہیں ہوتا. چلے ہمیں ایسے ایک ادارے کی مثال پیش کروں. فرض کیجئے کہ ہم نے کسی سے کہا کہ امریکی کونسولیٹ میں اس طرح کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر امریکن کونسل سے چرائے گا کون؟ وہاں سے تو ہمارے وزیر اعظم بھی ڈرتے ہیں، تو باقیوں کی کیا بات ہو سکتی؟ وہاں سے تو کوئی چرا ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہوگی. تو کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں سے چیز نہیں چرائی جاتی، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے چرانا بہت آسان ہوتا ہے، چور کی بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے چیز چرانا بہت آسان ہے. اب فرض کیجیے کہ ہم نے کسی شخص کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں کی موٹر سائیکل وہاں کھڑی ہوئی اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی موٹر سائیکل چراتا ہے، تو ہم نے کچھ اور نہیں کہا، ہم نے فقط یہ بتایا کہ فلاں کی موٹر سائیکل وہاں کھڑی ہے، چرانے کا سارا کام اس نے کر لیا. اگر اس طرح سے ہمارے نشاندہی کرنے کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل چرا کے لے جاتا ہے تو ذمہ دار ہم بن جائیں گے، اس کی موٹر سائیکل چرانے کے ذمہ دار ہم بن جائیں گے. یہ موٹر سائیکل کی مثال ہی نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی چور ہے اور چور کو کسی مال کے بارے میں نشاندہی کر دیں ہم اور اس کے بعد وہ مال چرا لے تو ذمہ داری ہم پر بھی آ جاتی ہے. اور دل سارقا علیہ، یعنی سارق چوری کرنے والا، السارق والسارقۃ قرآن کی جو آیت ہے، السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. وہی سارق کا لفظ یہاں پر آیت اللہ سیستانی نے استعمال کیا ہے کہ ہم نے سارق کو, چور کو فقط نشاندہی کر دی کہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے. فسرقہ, اور اس نے وہ چیز چرا لی. ضمنہ, اس کے ضامن ہم ہوں گے, جو بتانے والا ہے وہ اس کے ضامن ہوگا. لیکن فیما اذا کان تلف مستندا الیہ عرفن, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ تم نے جو نشاندہی کی ہے اس کی وجہ سے یہ چیز نے اٹھائی ہے, ورنہ عام طور پر عام حالات میں انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس گفتگو کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. گفتگو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں اب ہمارے معاشرے میں بن گئی. شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو فلمیں بنتی ہیں, ویسے تصویریں بھی بن رہی ہوتی ہیں, ویڈیو فلمیں بھی بن رہی ہوتی ہیں. ویڈیو فلمیں جہاں مردوں میں بن رہی ہوتی ہیں وہاں عورتوں میں بھی بن رہی ہوتی ہیں. تو عورتوں کی جو ویڈیو فلمیں بن رہی ہوتی ہیں, ان ویڈیو فلموں میں جب یہ دھلنے کے لیے جاتی ہیں, یہ تصویریں مثلا دھلنے والی تصویریں, اگر تصویریں دھلنے کے لیے جاتی ہیں تو تصویریں دھونے والے دکاندار جتنے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار غلطی کی وجہ سے یا جان بوجھ کے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں شادی میں دیکھو دلہن نے کتنا زیور پہنا تھا, اس کی بہن نے کتنا زیور پہنا تھا, اس کے رشتے دار نے کتنا زیور پہنا. اب اس نے اپنی زبان سے جملے ادا کیے, ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جملے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ جن کے سامنے کہہ رہا ہے ان میں سننے والوں میں سے کچھ چور ہیں, کچھ ڈاکو ہیں, ادھر ادھر بیٹھے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے اپنی تصویریں ہی دھلوانے آئے ہوں, کچھ اور کرنے نہ آئے. تو اس نے تو بے خیالی میں یہ جملے کہہ دیے کہ ان کے یہاں کتنا زیور پہنا گیا تھا. اس کا مطلب یہ پتہ چل گیا ان کو کہ فلاں گھر کی خواتین کے پاس اتنا زیور پڑا ہوا ہے. اب یہ نشاندہی ہو جائے تو پھر زیور نکلوانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کتنا آسان ہو جاتا ہے, یہ معاشرے کی پریکٹیکل مثالیں ایسی ہیں کہ رمضان کے دنوں میں, رمضان کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں بھی افطار کا وقت زیادہ بابرکت وقت سمجھا جاتا ہے. ایسے وقت میں ڈاکو اندر داخل ہو جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا. اچھا, افطار کے وقت اکثر لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے میں مصروف ہوتے ہیں, سب کو روزہ کھولنے کی فکر لگی ہوتی ہے, باقی دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ چار ڈاکو اس طرح سے کمرے میں داخل ہوئے, وہ گھنٹی بجا کے انہیں دروازہ کھولتے ہی, جو دروازہ کھولتے وقت بھی اس وقت توجہ نہیں جاتی ہے کہ اس وقت کوئی ڈاکو بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دودھ والا آ گیا ہوگا, کوئی سامان دینے والا آ گیا ہوگا, کوئی پڑوس والا آ گیا ہوگا, بس دروازہ کھولے اور اندر داخل ہو. اندر داخل ہونے کے بعد اس قدر زیادہ جیدار ہو گئے ہیں یہ ڈاکو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے انکل آپ گھبرائے ہیں نہیں, انکل کر کے بات کر رہے ہیں, یہ سارے گھر کے لوگ انکل بن گئے ان کے. انکل آپ گھر آئیے نہیں, ہم آپ کے ساتھ افطار کریں گے, یہ کریں گے. ہاں, جتنا سامان ہے پہلے سمیٹ کے ہمارے سامنے رکھ, ہم جائیں گے نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں گے. کوئی تو سامان بھی سارا اکٹھا کروا رہے ہیں اور بیٹھ کے ان کے ساتھ افطار بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا بنتی, خالی ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں شادی ہوئی تھی اور اس گھر میں اتنے زیورات اس طرح سے جمع ہیں, پر وہ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی اندر. تو اگرچہ بات کہنے والا جب بات کہہ رہا ہے تو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, اب اگر اس انداز سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا, اس کی وجہ سے چوری ہو گئی, تو یہ آدمی ضامن نہیں کہلائے گا. کیونکہ مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کہ کون میری بات سن رہا تھا, کون نہیں پتا. یہ ضامن کب بنتا ہے, جب لوگ کہیں کہ ہاں تم نے چور کو جان بوجھ کے بتایا اور اس کی وجہ سے اس نے چوری کی, تم نے ڈاکو کو جان بوجھ کے بتایا اور اس کی وجہ سے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا. اگر یہ کہا جائے, لوگ یہ سمجھیں, تو پھر یہ شخص ضامن بنے گا, ورنہ ضامن نہیں بنے گا. کمالا جب اتکون کذالک فی بعض الموارد, جیسا کہ کہتے ہیں کہ وعید نہیں کہ کچھ موارد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان کسی چور ہی کے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور مقصد ہی اس کا کچھ اور ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ ضامن بن جائے گا. اگر اس کے گھر میں چوری پڑی ہے, اس کے گھر میں ڈاکہ پڑا, ضامن یہ بن جائے گا. اس مسئلے کا تعلق ہمارے ماحول سے نہیں ہے, مگر اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے جو اب شروع ہو رہا ہے, چنانچہ ایک ذرا سا تعلق بن جائے گا. فرض کیجئے کہ ہمارے گھر کی یا دکان کی یا ہماری باؤنڈری وال کی کوئی دیوار اتنی کمزور تھی کہ جو کسی وقت بھی گر سکتی ہے, کمزور دیوار جو کسی وقت بھی گر سکتی ہو ایسی کوئی دیوار ہے. اب اگر یہ دیوار مالک کی نالج میں آ جائے, مالک کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوار اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے, اب اس کمزور دیوار کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے یا اپنا سامان رکھ لے یا اپنے جانور رکھ لے اور وہ دیوار اس پر گری جائے, تو ایسی صورت میں مالک ذمہ دار ہوگا اگر یہ دیوار کسی انسان پہ گر گئی ہے, اس کے سامان پہ گر گئی ہے, اس کے جانور پہ گر گئی ہے, تو ایسی صورت میں مالک ذمہ دار کہلائے گا. مالک ذمہ دار کہلائے گا کب؟ جب سامان رکھنے والا یا دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے والا یہ جانتا ہو, اسے پتا نہ ہو کہ یہ دیوار کمزور ہے, اسے اندازہ نہیں, اسے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دیوار گر سکتی, اسے بالکل پتا نہیں تھا, اور اس نے سامان رکھ دیا یا وہ خود کھڑا ہو گیا اور پھر دیوار گر گئی, تو ایسی صورت میں یہ ذمہ دار ہوگا. لیکن اگر سامان رکھنے والا یا وہاں کھڑا ہونے والا وہ خود دیکھ رہا ہے کہ یہ بڑی پوسیدہ بلڈنگ ہے, بڑی پوسیدہ عمارت ہے, یہ کسی وقت بھی نیچے آ سکتی ہے, اس کے باوجود اگر وہاں اس نے سامان رکھ رہا ہے, اس کے باوجود اگر وہاں کھڑا ہو رہا ہے اور پھر وہ بلڈنگ گر جاتی ہے, وہ دیوار گر جاتی ہے, تو پھر یہ ذمہ دار نہیں. شہر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو پرانے علاقے ہیں, ان پرانے علاقوں میں بہت ساری بلڈنگیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پر چڑھتے ہوئے انسان خطرہ محسوس کرتا ہے, یعنی جب ان کی سیڑھیاں چڑھیں آپ تو سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے وہ پوری بلڈنگ جھول رہی ہوتی ہے, وہ پوری بلڈنگ ہل رہی ہوتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے, اور اسی میں وہی جگہ سستی مل رہی ہوتی ہے, وہیں پہ لوگوں نے اپنی دکان کا سامان رکھا ہوتا ہے, یعنی ان بلڈنگوں کے مختلف مکانات میں انہوں نے اپنے گوڈاؤن بنائے ہوتے ہیں, دکانیں ان کے نیچے ہوتی ہیں, اوپر ان کی بلڈنگ ہوتی ہے. جتنا شہر کا پرانا علاقہ ہے قریب قریب ایسا ہی ہے. اب اگر ایسی صورت میں وہاں اس بلڈنگ کا ایک مالک بھی ہے, اسی مالک نے یہ مکانات کرایہ پر دیے, اصل میں تو یہ مکانات تھے مگر لوگوں نے اپنے گوڈاؤن بنا دیے, اب اگر وہاں یہ لوگ اپنا سامان رکھتے ہیں اور سامان رکھنے لانے لے جانے کے لیے آتے جاتے ہیں, اب اگر وہ بلڈنگ گر جاتی ہے, وہ عمارت یا اس کی دیوار گر جاتی ہے, تو مالک ذمہ دار نہیں, پھر مالک ذمہ دار نہیں کہلائے گا. ہاں لیکن کوئی نیا آدمی اس بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہو, اسے پتہ ہی نہ ہو اور وہ اچانک سے گر جائے, تو پھر مالک ذمہ دار بنے گا. تو یہ جتنے پرانے مکانات, پرانی بلڈنگ ہیں یا ایسے مکانات جو بنائے تو نئے گئے ہیں مگر کچے مکانات بنائے گئے جو کسی وقت گر سکتے, اگر اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے, جس کو نقصان پہنچا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گرنے والا ہے, تو ایسی صورت میں مالک ذمہ دار ہوتا ہے, اور اگر پتا ہے کہ یہ گرنے والا ہے اس کے باوجود اس نے سامان رکھا ہے, اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے, تو ایسی صورت میں مالک ذمہ دار نہیں ہے, سامان رکھنے والا خود ذمہ دار ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اذا انحار الجدار, اگر دیوار پرانی ہو جائے, آپ اگر دیوار کی مثال نہ سمجھے بلڈنگ کی سمجھے, بلڈنگ بالکل پرانی ہو گئی, بالکل پوسیدہ بلڈنگ ہو گئی, فبقا على جاره, نتیجہ اس کا یہ نکلا, پرانی ہونے کا نتیجہ نکلا کہ یا تو پڑوس والے پہ گر گئی بلڈنگ, یا ادھر فٹ پاتھ والوں پہ گر گئی, اور على طریق العام, جو فٹ پاتھ پہ چلنے والے عام لوگ تھے اس پر گر گئی وہ بلڈنگ, فاصاب انسانا او حیوانا, پھر وہ بلڈنگ نے کسی انسان کو یا کسی حیوان کو نقصان پہنچا دیا, اور غیرہما, یا کسی کے ملکیت کو مال کو نقصان پہنچا دیا, فصاحب الجدار ضامن, جس کی وہ بلڈنگ تھی, جس کی وہ دیوار تھی, وہ اس کا ضامن ہوگا. اذا کان الجدار فی مارج الانحیار, اگر وہ دیوار یا وہ بلڈنگ گرنے ہی والی تھی, گرنے جیسی کیفیت تھی اس کی, تو ایسی صورت میں یہ مالک اس کا ذمہ دار ہوگا. وہ عالم بالحال فلم یصلح ہو ولم یہدم ہو, یعنی مالک کو پتا بھی ہے کہ یہ پرانی ہو چکی بلڈنگ, مالک کو معلوم بھی ہے کہ اس کو ٹھیک کرانا چاہیے یا اس دیوار کو گرا دینا چاہیے, مگر اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کرتا. وہ ترکہ حتی انہدم, مالک نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ گر پڑی نیچے, فاصاب عینن, یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر گر گئی, فاطلفہ, اس کو نقصان پہنچا دیا, سامنے والے کی گاڑی کے اوپر گر گئی وہ دیوار, گاڑی کو نقصان پہنچ گیا, موٹر سائیکل پر گر گئی, موٹر سائیکل دب گئی مثلا, تو ایسی صورت میں ذمہ دار ہوگا. اچھا اب ایک بات, آپ کا سوال ممکن ہے, آ جا سن, یہ جتنی اس طرح کی پرانی بلڈنگیں ہیں مالک کو معلوم ہے کہ یہ گر سکتی ہے کسی بھی وقت, جو دکاندار وہاں پر کرائے پر گوڈاؤن بنائے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ کسی وقت گر سکتی ہے. اچھا نیچے دکانداروں نے اپنی دکانیں اسی کے نیچے کھولی ہوئی ہیں اور اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. مالک اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بلڈنگ کو گرا کر یا دوسری بلڈنگ بناؤں, اکثر مالک یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نئی بلڈنگ بن جائے گی تو یہ تو دو منزلہ ہے, میں تو 10 منزلہ بلڈنگ بنا لوں گا, اور یہ پرانی ہے لہٰذا صبح خریدنے کے لیے تیار نہیں, وہ نہیں ہوگی تو خریدار بھی مل جائیں گے. جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے کہ 10 منزلہ بلڈنگ کو کھڑا کیسے کیا جائے, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ بلڈر اتنے سارے موجود ہیں جو اس طرح کے شرائط طے کر لیتے ہیں کہ بلڈنگ بنائیں گے ہم, آپ زمین آپ کی ہوگی, پھر اس کو تقسیم کر لیں گے جو بھی حصہ بنتا ہے اس مناسبت سے. تو ہر مالک کی خواہش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو بنائے. عام طور پر انکار کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دکاندار, اس لیے کہ ان کی دکان وہاں چل رہی ہے. اگر بلڈنگ ٹوٹ گئی تو پھر یہ دکان نہیں ملے گی, پھر یہ دکان ہاتھ میں نہیں آئے گی. عام طور پر یہ دکاندار منع کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے مالک مجبور ہوتا ہے اور کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے, وہ کورٹ مان نہیں رہی. تو اگر مالک اس کو ٹھیک کرانا چاہتا ہو, اس کے باوجود یہ منع کر رہے ہوں, تو اب یہ اس زمانے کا گویا ہمارے زمانے کا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہو گیا. اب ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو مکمل طور پر مالک ضامن بنے یہ بڑا مشکل ہے, پھر اس میں دوسرے افراد بھی ضامن بن سکتے ہیں. اب آپ سوال کیجیے. ہاں سوال بہت اچھا ہے ان کا بھی کہ اگر فرض کیجیے کہ مالک کو پتا چل گیا کہ یہ دیوار خراب ہو گئی گرنے والی, مگر ابھی مالک کے پاس پیسے ہی نہیں کہ وہ دیوار بنوائے, وہ سوچ رہا ہے کہ 4-6 دن میں ہفتے میں بنوا لے گا, جب پیسے آئیں گے بنا, اس سے پہلے دیوار گر گئی اور نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اب ایسی صورت میں مالک کی ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ علامتیں اس دیوار پر لگا دے کہ بھئی یہ خطرناک ہے, گرنے والی ہے, دور رہیں. کچھ جگہ لگائی بھی ہوتی ہے اس طرح کی علامت, کچھ جگہ لکھا بھی ہوتی کہ خطرناک ہے, آپ دور رہیں, گرنے والی, اس طرح کی کوئی علامت رکھنا تاکہ گرنے والے جو گزرنے والے ہیں ان کو فوراً سب کو پتا چل جائے کہ وہ خطرناک جگہ ہے, دور ہو جائے اس سے. جی اگر کیا ہو, یعنی بلڈنگ کا مالک اندھا ہو, ہاں گزرنے والا, ہاں گزرنے والا اندھا ہو, تو ویسے عام طور پر ارد گرد کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہٹ کے چلیں, یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. قرضہ لے کر اگر وہ دیوار بنانا چاہتا ہے تو بالکل بنا سکتا ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں, کسی طرح کی کوئی بات نہیں, بالکل یہ سارے کام کر سکتا ہے. اور بھی کئی قسم کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں, مگر ذرا سا ہم اپنے موضوع پر ہیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تو اگر اس طرح کی بلڈنگ ہے اور دکاندار منع کر رہے ہیں تو ممکن ہم کہیں کہ یہ مالک پر ذمہ دار نہیں ہے, اس لیے تو بنانا چاہتا ہے, دکاندار نہیں بنانے دے رہے ہیں, ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں دکاندار بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ بنائیں, کوئی حرج نہیں, ہمیں پیسے دینے اس دکان کے, مگر ایسی جتنی پرانی بلڈنگ ہیں وہاں میراث کے اتنے بڑے بڑے جھگڑے چل رہے ہیں کہ پر دادا نے یہ بلڈنگ بنوائی تھی یا خریدی تھی, اس کے بعد دادا, پھر اس کے بعد بیٹا, پھر اس کے بعد پوتا, پھر اس کے بعد پر پوتا. اب وہ میراث کا اتنا جھگڑا الجھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ورثہ ہیں وہ تیار نہیں, وہ کہہ رہے ہمارا حصہ ہمیں دے دو, وہ کہہ رہا نہیں ہمارا اتنا بنتا ہے, وہ کہتا ہمارا اتنا بنتا ہے, ایک دوسرے اتنا الجھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بلڈنگ کوئی بنانے کے لیے. اب اگر یہ بلڈنگ گرتی ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. ذمہ دار کون ہوں گے؟ جو بھی وارث سمجھا جائے گا اس بلڈنگ میں, وہ تمام کے تمام اس بلڈنگ کے گرنے کے ذمہ دار ہوں گے. چنانچہ یہ نقصان پورا کریں گے ان تمام افراد کا کہ جن کا مال خراب ہو گیا یا جن کے یہاں ہلاکت واقع ہو گئی ہے, ان تمام کے نقصان کو یہ افراد پورا کریں گے جو اس بلڈنگ کے وارث کہلائیں گے. تو اپنے جھگڑوں کی وجہ سے اگر یہ بلڈنگ نہیں بنا رہے ہیں اور معاملہ حل نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ذمہ دار کہلائیں گے. کچھ مقامات پہ یہ ذمہ دار بنتے ہیں, کچھ میں نہیں بنتے ہیں. اب یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی, انشاءاللہ ہاں یہ یعنی جو مثال پیش کر رہے تھے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دیوار کے بارے میں, ایک پوری بلڈنگ کے بارے میں عام طور پر یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں 3 دن میں بنوا لوں گا, جو انہوں نے کہا تھا 3-4 دن میں بنوا لوں گا, یہ ایک دیوار کے بارے میں. ہاں بلڈنگ کے بارے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی کہے گا 3-4 دن میں کروا لوں گا. البتہ اگر ایسی صورت حال پیش آ گئی ہے کہ جہاں امکان ہے کہ پڑوس والوں کو بھی یہ بلڈنگ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو بہرحال پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسا کوئی انتظام کرے کہ اگر یہ بلڈنگ گرتی بھی ہے تو پڑوس والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جناب اور اچانک گر جائے
جی جی،
اس میں یہ مسئلہ مکمل ہو جائے پھر آپ کے سوال کا صحیح جواب آئے گا انشاءاللہ۔ کل تو چھٹی ہے، درس کی چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن، پرسوں انشاءاللہ چونکہ مسئلہ مکمل ہوگا تو اس وقت ممکن ہے کہ آپ یہ سوال کا جواب آ جائے کہ پتہ نہ چلے کہ بلڈنگ گرنے والی ہے نہیں گرنے والی، یہ انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الصحابہ، صلوات علیہ۔